مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ الحمد لله، 1432 سنة هجري کے محرم الحرام کی تیسری رات ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نگاہ نیچے کیے، توجہ سے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی، ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے۔ توجہ بٹنے والا کوئی کام، کوئی انداز، کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ نیت دل کے ابھار کو اور دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے، انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائے گی، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلانے، دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسرے کو اشارے کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا، اور اس میں حکم یہ ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ بقی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہے، بلغو عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے، تو نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ سوال کرنے کا موقع ملا تو اس میں بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، بلکہ یہ کہ ایسی ترکیب کرو کہ اب نگاہیں نیچی ہوں تو ایسی ہوں کہ پھر اٹھے ہی نہیں۔ یعنی بار بار بلا حاجت نہ اٹھیں. اور اس میں کیا نقصان آتے ہیں اس کا بار بار بیان ہوتا رہتا ہے. ادھر ادھر دیکھنے کا کیا نقصان نہیں بھی ہوتا رہتا. حالانکہ ادھر ادھر دیکھنا اس وقت تو خیر اجازت نہیں ہے, جب قرآن و حدیث کی باتیں بیان ہو رہی ہوں شرن ہی اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ ویسے ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے نقصانات بہت ہیں. امرت پر نظر پڑی پھر خدا نہ خاصا دل بہکا پھر بھی نظر نہ ہٹی, عورت پر نظر پڑی ایسی کسی کے گھٹنے کھلے اس پر نظر پڑی, رانے کھلی اس پر نظر پڑی. ادھر ادھر دیکھنے سے اسکوٹر پر کوئی جا رہا ہے پیچھے بیٹھی ہے چٹیا اس کی لہرا رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیے غیر عورت کے بال جو لٹک رہے اس کو دیکھنا بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. اب ادھر تو کوئی خیر میں نے اس کو معاذ اللہ مایوس سمجھتے نہیں. اب ٹھیک ہے انہوں نے حیا کی چادر اتار دی کچھ عورتوں نے یا کثیر عورتوں نے, ہم اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈالے رہے ہیں, یہی ہو سکتا ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم ان ساری لاکھوں کروڑوں عورتوں کو پردہ نہیں کروا سکتے, کوشش اپنی جاری ہے لیکن کامیابی اتنی نہیں ہے. سمجھدار ہیں کہ وہ ہر طرف بے پردگی ہے. تو اب یہ کہ یہ برقع نہیں پہنتی تو ہم اپنی آنکھوں کو ہی برقع پہنا دیں, کیونکہ ہم وہ ان جیسا برقع پہنے تو پھر گناہ گار ہوں گے کہ عورت کی مشابہت ہو جائے گی. تو کم از کم آنکھوں کو برقع یہ ایک محاورتن جدید محاورہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں میرا, کہ اپنے آنکھوں کو پردہ دے دیں کہ اپنی آنکھیں آنکھیں اگر نیچی رہنے کی عادت پڑ جائے نا تو پھر انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت بہت مدینہ مدینہ ہو جائے گی. ادھر ادھر دیکھنے کی عادت ہے نا, اوپر گھورنے کی, ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا ادھر تاکنا اس کو تاکنا, جب بھی بات کری تو سیدھی نگاہ جو اگلے کے چہرے کو گھور رہی ہے, یہ عادتیں رہی تو بہت مشکل ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی عادت پڑے. ذرا اگلے کے چہرے کو دیکھے بھی اگر بات اگر کرنے پر ہم قدرت حاصل نہیں پاتے, اپنی کوشش نہیں کرتے, سیریس نہیں لیتے, تو غیر عورتوں سے باتوں کا موقع آئے گا تب بھی یہی حالت رہے گی شاید, کہ وہ چہرے پر نظر اس کے پڑتی رہے گی, پھر خالی چہرہ نہیں دکھے گا اور بہت کچھ دکھے گا. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہدایہ شریف میں کہ کسی عورت یعنی شہوت کے ساتھ کسی عورت کے محاسن کو دیکھنا, دیکھنے والے کے آنکھوں میں وہ قیامت کے روز پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. ذرا دھول اڑتی ہے ہوا سے تو اگر کوئی ذرہ پڑ جائے آنکھوں میں تو کیسا پریشان کرتا ہے, اور اگر مرچ کا ذرہ تو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے. دھویں سے پیاز کٹ رہی ہے تو آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی, سیسا پگھلا ہوا کیسے برداشت کریں گے. تو اس طرح کے مواقع پر ان عزامات پر بھی اگر توجہ جائے نا کہ یار تو یہ برداشت نہیں کر سکتا, معمولی دھول کا ذرہ جو سیسے کا پگھلا ہوا تو یقیناً کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا, مسلمان ہی نہیں رہے گا, کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتا آسان سمجھتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ نہیں. جیسے بعض جاہل لوگ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ہم ہیں تو مسلمان نا, جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہیں گے, بعد میں ہم کو جہنم سے نکالا تو جائے گا, تو چلو گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں چلو جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا یار. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ چلو میں تھوڑا بہت عذاب برداشت کروں گا, تھوڑا بہت نہیں ہوگا, وہ بھی ہزاروں سال کا عذاب ہو سکتا ہے. خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی عذاب کے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہتا ہے میں برداشت کر لوں گا تو اس مسلمان نہیں ہے. اب کہ چلو تھوڑا عرصہ جہنم میں رہ لوں گا میں, تو اگر اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ وہ کہتا ہے تو وہ تو پھر اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں, کہ عذاب کو اس نے اللہ کے ہلکا جانا کہ میں تھوڑا سا برداشت کر لوں گا. معاذ اللہ, تو اب وہ تھوڑا نہیں اب ہمیشہ کے لیے. تھوڑا کہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی تو عذاب نہ دینا, ناراضی نہ ہونا ہم سے. یہ کیا مطلب بات ہوئی بے وقوفی کہ مطلب میں تھوڑا سا عذاب برداشت کر لوں تو, اور اپنی حماقت پر مہر لگا دی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا, گیا کام سے, نکاح بھی ٹوٹا, سب کچھ گیا. یہ عام یہ جملے اس طرح کے بولتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان ہے نا, ٹھیک ہے آزادی تو ملی جائے گی, جہنم سے نکلیں گے تو صحیح نا. نعوذ باللہ من ذالک, ولا حول ولا قوت الا باللہ.
بلکہ بابا بے باکی کا یہ عالم ہے کہ جیسے نظریں نیچی کرنے کے حوالے سے وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا کہ وہ نظروں کے حوالے سے کہ پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر مطلب پہلی نظر معاف ہے اگر اٹھے تو پھیر لو, تو اتنے بے باک ہیں. یہ کان سے سنی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں, یا پہلی نظر ہے نا, پہلی نظر معاف ہے نا, کیا مسئلہ ہے؟
معاذ اللہ، تو پہلی نظر کو اگر قصدن پہلی ڈالی نا تب بھی معاف نہیں ہے، پہلی نظر معاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اختیار پڑ گئی، ارادہ نہیں تھا اور خامخا پڑ گئی، یہ سب بازار میں نکلے تو پڑ جاتی ہے، بچ نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو اب بہرحال بازار ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، اگر اچانک پہلی نظر پڑ گئی تو وہ اس صورت میں معاف ہے کہ اس کو پھیر لے۔ اب نظر پڑی یعنی ٹارگیٹ پہ پہنچی، اب اس نے وہاں تھوڑا توقف کیا، رکا اس کو دیکھنے کے لیے، اب یہ گناہ اس کا شروع ہو گیا۔ نظر پڑتے ہی اس کو فوراً پھیر لے تو بچت ہے، جان بوجھ کر اگر وہ تھوڑا بھی دیکھے گا نا تو پھنسے گا۔ یہ تو بالکل بہت سخت بات ہے، بلکہ کوئی بھائی نہیں ہے، جاہل لوگوں میں یہ یوں تھوڑا بہت جاہل لوگوں میں یہ پتا ہوتا ہے کہ یار پہلی نظر معاف ہے، تو ایک نظر ایسی بھر کے ڈال دو کہ بس وہ دیکھے ہی جاؤ، ہے نا، بولتے نا
اس طرح جاہلوں میں ہے بابا،
اللہ
بے باک ہیں، بے باک،
توبہ توبہ یار، یہ تو قصد ارادتن اگر پہلی نظر ڈالے گا تو یہ معاف نہیں ہے نا،
یہ ایک ایسا فیل ہے کہ اس پر یہ اتنی مدد ڈٹھائی کرتا ہے کہ یہ ایسی بات کبھی بھی اکیلا نہیں کرتا، جب اس کے اندر چار دوست ہوں گے، کوئی اس کو بل فرض کوئی نیکی کی دعوت دے کر سمجھائے گا نا، تو یہ اس کو مولانا کو یا نیکی کی دعوت دینے کو یہ جواب دے گا، اور اس کے ساتھ جو تین دوست کھڑے ہوں گے نا وہ بانچے کھول کھول کر ہنس رہے ہوں گے۔ یہ حال ہے بابا، اس وقت کوئی مطلب بھاشا نہیں سمجھتی کو گے،
اللہ باق ہدایت پر انشاءاللہ مدنی چینل ان کے گھروں میں جا کر ان کو سدھارے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک نیت یہ رہ گئی تھی، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پیارے بابا جان، آپ نے ابھی نیتیں کروائیں تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت سے ایک شعور اسلامی بھائیوں میں بیدار ہو چکا نیتوں کے حوالے سے، تو اب اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ اب یہ نیت جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں، یہ کیسے پتا چلے؟
اس کے لیے تو وہ اعلی حضرت نے لکھا کہ علم نیت ہو، اور ایک جگہ فرمایا کہ علم نیت بہت عظیم اور وسیع واسع علم ہے، تو میں نے قوت القلوب میں پڑھا تھا جو حضرت علامہ سیدی ابو طالب المکی علیہ رحمتہ اللہ القوی کی اولین تصوف کی کتب میں سے، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی قوت القلوب سے استفادہ کیا ہے، اور میرے آقا اعلی حضرت نے سیدنا ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فدار زیوہ میں لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور میں باقاعدہ علم نیت بھی ایک چیپٹر ہوتا تھا، باب ہوتا تھا، جو علم حاصل کرتے تھے نا ان کو باقاعدہ علم نیت کا باب بھی پڑھایا جاتا تھا، علم نیت کی تعلیم دی جاتی تھی، یہ بنیادی علوم میں سے۔ اور افسوس کہ اب میں کیا کہوں، بڑے بڑوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، حالانکہ حیرت کی بات ہے، موت دینے کے جو اہل علم ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہی ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث، نہ صرف بخاری شریف کی اور کئی کتب احادیث کا آغاز اسی حدیث سے ہوا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر بھی توجہ نہیں ہے۔ بڑی بڑی شروحات علماء اس کی لکھ کر گئے لیکن اب نیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ میں نیتیں کرواتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سو بوریت ہوتی ہے، بعد میں یار ابھی تو نیتیں ہو رہی ہیں، اب چلیں گے ابھی تو، اس لیے پھر ایسے لوگ آنے سے بےچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جو نہیں آتے ان کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بھی آنے دو، ایک گھنٹے کے لیے بھی لاؤ ان کو، آدھے گھنٹے کے لیے بھی کسی طرح بھی ان کو راضی کر کے لاؤ۔ آج یہ آپ کو آدھا گھنٹہ دے گا، انشاءاللہ اس کو لطف آئے گا تو دوسرے دن دوسری بار یہ پورا دے گا گھنٹہ، پھر انشاءاللہ پورا اجتماع اٹینڈ کرے گا، اور چاہے وہ اجتماع ہو، چاہے درس ہو، چاہے چوک درس ہو، چاہے مدرسۃ المدینہ ہو، چاہے جامعۃ المدینہ ہو، چاہے جیل خانوں کے، چاہے تعلیمی اداروں کے ہمارے مدنی کام ہو، ان سب کا رخ ایک ہی ہے، وہ ہے مدنی قافلہ۔ ساری مجالس، سارے شعبہ جات یوں سمجھو کہ مدنی قافلوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ ہمیں ہر جگہ سے مدری قافلے سفر کروانے، اس لیے کہ ہم نے اپنا جو وہ مقصد بنایا نا، میرا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے مدنی قافلہ بالکل لازمی، اس کے بغیر آپ مجھے بتاؤ کیا صورت ہے؟ کتابیں تو پہلے سے وہ تو ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تقریریں، جلسے، جو بھی ہو تو ہم نے جب سے آنکھ کھولی سب ہو رہے ہیں، لیکن وہ صورتحال جو دعوت اسلامی نے جب عملی طور پر اسلامی بھائیوں میں نافذ کرنا شروع کی، کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنی مسجدیں آباد ہو گئیں، کتنی مسجدیں نئی تعمیر ہو گئی، اور ماشاءاللہ کیسی وہ چہرے پر داڑیاں جگمگا رہی ہیں۔ جب میں نے داڑھی رکھی تھی کسی دور میں، مجھ پر حیرت کرتے تھے لوگ، یار مجھے بات تو سمجھا دیتے گا، یار کیا تم جذبات میں آ گئے، داڑھی رکھ لی ہے۔ دیکھے وہ نہیں، گھر والوں نے میرے احتجاج نہیں کیا، الحمدللہ میرے والد صاحب مرحوم کی الحمدللہ پوری داڑھی تھی، الحمدللہ تو ہمارے گھر میں کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ میں نے اگرچہ والد صاحب کو نہیں دیکھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ والد صاحب کی پوری داڑھی تھی۔ انہوں نے امامت بھی کچھ عرصہ کولمبو میں کی تھی، ایک مسجد میں، ویسے نوکری پیشہ تھے مگر وہ رضا کارانہ طور پر اسی مسجد میں، الحمدللہ مجھے بھی امامت نصیب ہوئی ہے رضا کارانہ طور پر، جب کولمبو گیا تھا شاید 2 مہینے یا اتنا کچھ تھوڑا بہت ٹائم میں نے وہاں کی امامت، امام صاحب نہیں تھے، سفر پہ گئے تھے اپنے وطن، مجھے کھڑا کر دیا، میں تو مسافر کی نیت سے گیا تھا، مجھے مسلح پر ہی بیٹھا تھا، میں بولا نہیں تم مغرب پڑھائی ہے پتہ نہیں، بس یہیں بیٹھے بیٹھے بولا آپ مقیم کی نیت کرو تاکہ 5 نمازیں پڑھاؤ۔ میں نے پھر چلو ٹھیک ہے، میں نے اپنی مدت بڑھا دی، ٹھیک ہے پڑھاؤں، الحمدللہ جو امام صاحب وہاں سے آگے ہند کے امام صاحب تھے وہ تشریف لے آئے، تو پھر میں اپنے طور پر باب المدینہ آ گیا۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، الحمدللہ اپنے شوق سے پڑھاتا رہا، بیان کرتا تھا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی ابھی بنی نہیں تھی، دعوت اسلامی 79 کی بات ہے۔ صاحب مجلسوں کے مدنی کاموں کا رخ مدنی قافلوں کی طرف ہے۔ اب اگر کوئی مجلس کا ذمہ دار ہی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا تو میرا مشورہ اس کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ میں مدنی قافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھویں مچانا چاہتا ہوں۔ یہ میری جیتے جی، اللہ کرے میرا یہ فلسفہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر قافلوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی نا تو پھر اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہو گے، اور یہی مطلب ہو جس کو ہم اپنی میمنی بولے ٹھیکڑے مارتے رہو گے۔ باہر نکلو، باہر نکلو، 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 سفر کرو۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کو دیکھو کہ میدان عرفات میں حجت الوداع کے موقع پر 112,000 تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں تقریباً 10,000 ہیں، 114,000 کہاں گئے؟ دنیا میں پھیل گئے، اسلام کے ڈنکے بجا دیے، ہر طرف دین کا ڈنکا بجا دیا، روشنی روشنی ہو گئی۔ تو اس لیے بس جب تک آپ سفر نہیں کرو گے قافلوں میں، آپ بولو گے ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو ادھر بھی کام شروع ہو جائے تو پھر ایسے ہی شروع ہوگا، وہ پائیداری نہیں آئے گی، وہ شروع ہونا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ ان کو تو کام کرنا ہی نہیں آئے گا، آپ جا کے سکھاؤ گے تو ہوگا نا، تو بےچارے اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ پھر وہ مجھے پتہ ہے نا شروع شروع میں کیا ہوتا تھا، کام شروع ہوتا تھا پھر وہ لڑائی بھیڑائی، تو مجھ سے مشورہ نہیں، مجھے نہیں پوچھا، اور تیرا یوں تو پتہ ہی نہیں بےچارے، بالکل وہ جیسے نئے نمازی گلڑ بازی میں کچھ پتا ہی نہیں، تو کیا کام کرنا انہوں نے، تو اس طرح وہ کرتے تھے، نہ نماز آتی تھی نہ کچھ آتی تھی، اور وہ لڑ بھیڑ کے کام کا سپاٹا کر دیتے تھے۔ تو اب یہ کہ آہستہ 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 الحمدللہ وہ قافلوں کی برکتوں سے، پر مدنی قافلہ کورسوں میں سے جو منجھکر استائیں بھائی وہ تربیت یافتہ جو ہیں وہ اس طرح مطلب جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ کام میں بڑی مدنی بہاریں آ رہی ہیں، دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے الحمدللہ۔ مدنی چینل نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں دعوت اسلامی کو متعارف کروا دیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو ہر ایک کا رخ جو ہے نا مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، مدنی قافلہ، القافلہ، چل قافلہ، کل نہیں بلکہ آج قافلہ، ہاتھوں ہاتھ قافلہ۔
کیا ہاتھوں ہاتھ کیا مطلب؟
کل صبح قافلہ اور کیا، ابھی رات سے ابھی نیت کرو تو قافلے کا سمجھو سفر تمہارا شروع،
ابھی
72 گھنٹے چاہیے میرے کو
یوں،
اگر کوئی دے دے ہاتھوں ہاتھ، جمعہ ہفتہ اتوار ہے کوئی صبح قافلے میں سفر کرنے والا، سبحان اللہ، چلو مدنی تربیت گاہ والو تمہیں کام مل گیا، میدان میں آ جاؤ، شاباش، اللہ ان کو مدینے کا قافلہ نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے، بارش کے پہلے قطرے یہ گرے ہیں دو تین اس طرف سے، اٹھیے نام لکھوائیے، ماشاءاللہ مرحبا، اللہ سنتوں کا پابند نمازوں کا پابند کر دے آپ کو، جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے، میرا دل خوش کر دیا ان لوگوں نے سبحان اللہ، اور میرے دل کو کون خوش کرے گا سبحان اللہ، صبح قافلے میں سفر کر جاؤ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے گا، مکہ دکھائے گا، کعبہ شریف جلوے دیکھو گے، اور انشاءاللہ خوب طواف کے مزے لوٹو گے انشاءاللہ،
بٹا ہے لے لو،
قافلہ 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 اپنے، اس کے بغیر آپ بولو کہ ادھر بیٹھے بیٹھے دنیا بھر میں کام ہو جائے گا تو یہ ممکن لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مدنی چینل بھی کیا خالی تھیئری دے گا، جب تک پریکٹیکل نہیں کراؤ گے نا، جا کے لوگوں کو نمازیں نہیں سکھاؤ گے، ان کو قرآن نہیں سکھاؤ گے، علاقائی دورے کر کے ڈور ٹو ڈور جس کو بولتے ہیں گھر گھر جا کر آپ دکان دکان جا کر ان کو سمجھا کر بجھا کر نیکی کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر آپ مسجدوں میں نہیں لاؤ گے اس وقت تک کام نہیں ہونے کا، خالی بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا تو پھر ہو گیا، ہمارے اسلاف کے آپ مطلب تاریخیں پڑھتے ہیں، کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا، اور اب کہاں کہاں ان کے مزارات بنے ہوئے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو اجمیر شریف میں تشریف فرمائے وہ بھی کہیں اور تھے، پھر ان کو اجمیر کا حکم ملا، داتا صاحب بھی کہیں اور تھے، حکم ہوا تو مرکز الاولیاء بن گیا لاہور میں، آپ جلوہ فرمائیں، اور 10,000 صحابہ کا تو بھی میں نے مثال دی، 114,000 مدینے میں نہیں ہے، جنت الوقیع میں ظاہری طور پر وہ آرام فرما نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے مزارات ہیں، حالانکہ مدینہ ہم کو میٹھا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کو میٹھا نہیں لگتا تھا، ہم کو کیا میٹھا لگا، ہم تو کھوٹے کھوٹے خالی بولتے ہیں بس دعوے کرتے ہیں، وہ واقعی عاشق تھے، شاباش جلدی جلدی میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹھو، جلدی جلدی مدنی قافلے میں چل نکلو، خوب سفر کرو، دل عطار کی دعائیں لو، اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، سبز سبز گنبد کے جلوے دکھائے بھی اور تمہارے سینے میں بسائے بھی۔
بابا آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کریں اور دنیا بھر میں ساری دنیا میں یہ سفر کر کے اصلاح کی صورت کی کوشش کریں، تو کیا اس کے اندر صرف دوسروں نیکی اصلاح کا ان کو مطلب سلسلہ ہوگا یا کچھ اپنی، کہ اب میں ہوں ہی نیک ہی نہیں ہوں، نہ میں داڑھی نہیں ہے میری، امامہ بھی نہیں باندھتا، یا امامہ باندھتا ہوں تو مطلب نمازوں میں سستی ہوتی ہے، ابھی تو میرا اپنا ہی جو ہے نا وہ معاملہ ایسا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو مدنی قافلے میں پھر میں کیسے سفر کروں؟
برابر ہے، تو اس میں تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے مدنی قافلے میں سفر کی، کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو وہ جو آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہو گے تو نماز تو خود ہی ذہن بن جائے گا آپ کا، پڑھنا ہی ان کے ساتھ، رہنا ہی مسجد میں، تو مسجد میں رہو نماز نہ پڑھی کیسے ہوگا، تو ان کی صحبت سے آپ خود انشاءاللہ بدل جاؤ گے اللہ نے چاہا تو۔ داڑھی منڈے بھی ہمارے یہاں سفر کرتے ہیں، پینٹ شرٹ والوں کو بھی اجازت ہوتی ہے سفر کرنے کی، بے نمازیوں کو بھی اجازت ہوتی ہے، کسی پر پابندی نہیں ہے، آپ جس جو نے گھبرائے نہیں، آپ بالکل بلا تکلف سفر کریں، نہ ہمارے یہاں کوئی زبردستی کا قاعدہ ہے کہ بھائی اب قافلے میں سفر کیا ہے تو آپ کو داڑھی تو رکھنی ہی پڑے گی، اگر کوئی نادان ایسا ضد کرتا ہے رکھنی ہی پڑے گی تو وہ اس کی غلطی ہے، ہمارا کوئی ایسا قانون نہیں ہے، ہم صرف یعنی کہ ترغیب، ہمارا کام ترغیب دینا ہے، مار کر کسی کو نہ نماز پڑھانی ہے، مار کر بھی نماز ہم نہیں پڑھا سکتے، سزا دینا ہے تو وہ حاکم دے گا، حاکم اسلام ہو تو، اب وہ بھی نہیں، تو اس لیے وہ ہم تو صرف ترغیب دلاتے ہیں، شریعت کے دائرے میں دیکھو نمازی بنانے کی آپ کوشش کیجیے اپنی اولاد کو، لیکن اب نازک دور ہے، توبہ، یعنی کہ نماز نہیں پڑھی تو بچے کو کچھ بھی نہیں بولتے، بچہ اسکول کا ناغا کر دے تو تڑاک سے چانٹا پڑتا ہے، لیسن نہیں یاد کیا تو تڑاک سے چانٹا، اس کو کھینچ کھینچ سے بستر سے نکالیں گے، چاہے سردیوں سے ٹٹر رہا ہے کہ تجھے اسکول جانا ہے، نماز کے لیے نہیں نکالیں گے کہ چل تجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت گزر چکا ہے، اسکول کے لیے اٹھا رہا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ جلدی اٹھا لیا کہ چلو بیٹا نماز پڑھ لو، یہ بہت تھوڑے ہیں اسے، اللہ نصیب کرے، ہمارے نصیب اچھے کرے،
نتیجہ سامنے ہے نا بابا؟
ہاں نتیجہ سامنے ہے
کہ اب اس وقت جو توجہ آنے والی نسل کی تعلیم کی طرف ہے، نماز کی طرف نہیں ہے،
وہ دنیا بھی تعلیم کی طرف، ہاں دینی تعلیم ہو نا تو اس میں تو نماز آٹومیٹک، مطلب بے نمازی ہو بھی تو وہ اسی صحبت میں مل جاتی ہے کہ نمازی آدمی بن جائے،
بچپن سے بابا بچہ دیکھ رہے نا کہ اگر یہ نماز کی اتنی اہمیت ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے نماز کے لیے تو جگہ دینا، جس چیز کی اہمیت تھی میرے ماں باپ نے مجھے اس طرف لگا دیا،
خود بھی پڑھتے اگر تو خود بھی نہیں پڑھتے ماں باپ، نہ ٹیچر پڑھتا ہے، نہ لیکچرار پڑھتا ہے، نہ پروفیسر پڑھتا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ان کے اسٹوڈینٹس نماز پڑھیں گے، بہت مشکل ہے، کوئی بےچارا جس کو ماحول مل گیا، کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا، نیکی کی دعوت مل گئی یا کچھ ایسا توفیق ہو گئی نماز پڑھ لی جمعہ پڑھ لیا باقی تو حالات ناگفتہ بے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں.
آمین.
ابا یہ پڑھا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو تہجد کے لیے جگاتے, ان کو تہجد کی نماز پڑھاتے, خود ان کے ساتھ پڑھتے.
اللہ 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 اللہ.
اب تو نماز فجر کا مسئلہ ہو گیا.
ہاں ہاں. جب آپ زخمی ہو گئے, قاتلانہ حملہ ہوا تھا, جان پر بنی ہوئی تھی, بہت ہی ناگفتہ بے حالت تھی آپ کی, اس وقت بھی پوچھا نماز کا وقت؟ ہاں نماز
کیا بات ہے.
تو فرمایا گئے نماز 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 کے بغیر آدمی کس کام کا. فاروق اعظم فرما دے اس وقت اس حالت میں, اب تو یہاں ایک پھڑیا ہو جائے تو نماز نکل جائے, اپنی سر میں درد ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے, بخار آ جائے تو کر کے پڑھے, نماز کی توفیق نہیں ہے. تو سیدنا فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا, زخموں سے چور چور خون آلود ہے, اور پھر بھی آپ نے اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا. کہ امام علی مقام کو دیکھیے نا, زخموں سے چور چورے, سارے مطلب ہے کہ خاندان شہید ہو چکا ہے کم و بیش, اور لاشوں کے انبار ہیں. یعنی ادھر دیکھتے ہیں تو خاندان رسالت کے مانگتے پھول خاک کربلا پر خون آلود پڑے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں تو وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ تلواریں چمکا رہا ہے. اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا کہ آج جمعہ ہے, نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لی ہے, حسین نے نماز نہیں پڑھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا سر جو تھا وہ سجدے میں رکھ دیا دشمنوں کی موجودگی میں, اور دشمنوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا کہ اگر یہ شیر ہے یہ اگر اٹھا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. تو سجدے کی حالت میں ان کی گردن پر پائے در پائے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کا صدقہ نصیب فرمائے, فیضان صحابہ و اہل بیت نصیب فرمائے. ہر صحابی نمازی تھا, ہر اہل بیت کا کربلائی جو تھا وہاں سب نمازی تھے, ہم خالی متو نیازی بن کر رہ گئے. کھچڑا بے شک تبرک ہے لیکن نماز بہت بڑا تبرک ہے. تبرک مانے بابا برکت, برکت والا. یقیناً کھچڑا جو ہے جو نیاز کے طور پر بنایا گیا وہ بابرکت ہے, مانتا ہوں, لیکن نماز تو یقیناً اس سے بھی بابرکت ہے, بڑا تبرک ہے, تبرک اعظم ہے. تو نیازی بے شک رہو, نہیں ہو تو بنو, نیازی بنو, نیازی رہو, مگر پہلے نمازی بنو. یعنی نمازی اور نیازی دونوں ساتھ ساتھ رہو, یہ نہیں کہ چلو پہلے نمازی بن جاؤ تو پھر نیازی بنوں گا. تو بس نمازی اور نیازی 1 2 3 ایک ساتھ. نیاز ابھی تک نہیں کھائی یا نہیں پکائی تو کوئی توبہ کرنے کی حاجت نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن نمازیں جتنی نہیں پڑھی توبہ بھی کرو اور اس کی قضا بھی کرو, ورنہ یاد رکھو کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرتا نا, اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے, اس کی انٹری لکھ دی جاتی ہے. اور یہ کتنی مطلب تشویش کی بات ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے میں داخل ہونے والوں کی فہرست میں آ جائے, معاذ اللہ. آپ اس کو یوں سوچو کہ اپنے محلے میں آپ کا نام تھانے میں انٹر ہو جائے. بعض ہسٹری سیٹر شاید بولتے ہیں اس کو, ان کا تھانے میں نام ہوتا ہے, ان بدماش ہوتے ہیں علاقے کے, تو ان کا نام تھانے میں ہوتا ہے. علاقے سے باہر جانا ہے تو وہ تھانے میں سلوٹ کرنا پڑتا ہے, ان کو انٹری کرانی پڑتی کہ میں جا رہا ہوں اتنے وقت کے لیے فلا جگہ. علاقے سے باہر وہ نہیں جا سکتا. وہ ٹھیک ہے وہ لین دین کر کے جاتے آتے ہیں, اس کی بات دوسری ہے, لیکن وہ قانون جو عرض کر رہا ہوں اس طرح کا ہے. تو اگر کسی آپ سوچے کہ اگر ہمارا نام تھانے میں آ جائے, یہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے, تشویش کی بات ہے کہ اب علاقے سے باہر نہیں جا سکتے, ہم اس لسٹ میں آ گئے مجرم ہوگی. اب علاقے میں ایک پٹاخڑی پھوٹے گی تو جتنے کو نام ہے سارے لائن میں لگو, ایک مطلب گولی چلی سارے لائن میں لگو, سب سے باس پرس ہوگی کہ تم ہی لوگو. ادھر چوری ہو گئی, ہاں بھائی چلو سب اس کو بلاؤ, اس کو پکڑو, اس کو لاؤ, جتنے بھی یہ اسٹیسیٹر ہیں یہ سب آئیں گے اور ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی, بھائی چوری کس نے کی, بتاؤ تم لوگوں نے کی, ایسا مارتے ہیں. تو یعنی کہ بالکل وہ نہ مر سکے نہ جی سکے, جس کو بولتے ہیں نا وہ ہے نا کہ یہ قانون اس طرح کے ہیں ہمارے، عمل ہوتا نہیں ہوتا اس کی تحقیق میں نہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہ میں پڑھ سکتا ہوں، ایسا ہے وہ، یہ ہے قانون، ڈکیتی پڑی یہ سارے مرے. اور یوں مجرم جو پکڑے جاتے ہیں نا، بڑے بڑے کیس پکڑے جاتے ہیں تو اس طرح بھی پکڑے جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑا پاورفل آدمی کا قتل ہو جائے نا علاقے میں، کسی بڑے آدمی کا جس میں شور مچ جاتے ہیں، وہ ہڑتال ہنگامے، تو پھر یہ سب کی پیشیاں اور سب کو تڑا تڑی پڑا پڑی، اچھا پھر ان میں سے نکل آتا ہے، یا ان کو پتا ہوتا ہے، یہ سب ہوتی ترکیب ہے، ان لوگوں کو عموماً پتا ہوتا ہے، انہی کی ٹیموں کے آدمی ہوتے ہیں، تو یہ پکڑا جاتا ہے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہڑتال ہنگامے، دھمکیاں، فائرنگ، جلاؤ، گھیراؤ، تو پھر یہ مجبوری ہو، ان کی گو غلط مجبوری ہے لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے کہ پھر آلے کے بدلے مالا، جس کو ہم بولتے ہیں تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، وہ کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اے یہ تھا، اب مارا گیا اس کو، بےچارے کو پسٹن بھی پکڑنا نہیں آتی، اور پتا چلا کہ بار اس نے اس کو گولی سے اڑا دیا تھا. یوں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں سب ہوتا ہے. یہ جیلوں میں جو سیر کرے اس کو پتا ہوگا کہ کتنے بےچارے غلط فہمیوں کی وجہ سے یا بدعنوانیوں کی وجہ سے خاما کا بے قصور اندر پڑے ہوتے ہیں، کیس بھی ان کے کوئی چلانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا وکیل ہوتا ہے، نہ کوئی بےچاروں کا حمایتی ہوتا ہے، نہ کوئی سورس ہوتی ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. میرے کو ایسے داستانیں پتا چلی ہیں، مطلب بتاتے ہیں لوگ کہ اپنے کو خون آیا آنکھوں میں کہ ہم یار کچھ مدد کریں، لیکن نہیں کر سکتے. ان کے بال بچے مطلب بیویاں مر جاتی ہیں، ماں باپ مر جاتے ہیں، وہ نکالنے والا نہیں ہوتا، وہ اندر خود ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، نہ کیس چلتے ہیں، نہ کچھ، نہ سزا، سزا بھی نہیں، بس پڑے ہوتے ہیں اندر انتظار میں کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے ہم باہر نکل آئیں. کوئی پوچھ گچھ نہیں. کاش کوئی ایسا دور آ جائے کہ جیلوں کی بھی چھان بین ہو، ادھر سے بھی جو بے قصور، ہاں قصور وار ہیں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، جو بے قصور ہیں ان کی حمایت تو میں کروں یا نہیں کروں، وہ تو ہیں مظلوم، اس کی آہ لگے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا جس نے جان بوجھ کر اس کو بند کروایا یا بند کیا ہے، یا جو خامہ کا ڈھیل دے رہا ہے اس کے، اس کی مطلب رہائی کی صورت میں، جو جو اس میں پھنسے ہوئے یہ بچیں گے نہیں، چاہے میری کھوپڑی گولی سے اڑا دیں یہ بچ نہیں سکتے، آخرت میں نہیں بچیں گے. اللہ ظلم و استبداد سے بچا، میں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے، اسے واقعات آئے میرے پاس، میں تڑپ گیا ہوں کہ اس بےچارے کا کیا ہوگا. اچھا اس کی ماں بھی مر گئی، اس کی بیوی بھی مر گئی، اور کچھ پتا نہیں کہ ہے کیا. بولتے ہیں لوگ ہمارا وہ لاپتا ہو گیا ہے، آٹھ سال سے لاپتا ہے، تو بارہ سال سے لاپتا ہے، پتا نہیں کہاں بےچارا جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے. وہ اصل قاتل تو ہے، وہ تو یوں پہن کسی کے باپ کی طاقت ہے، پکڑ کے دکھا میرے کو، تو اس کو یہ پکڑ نہیں سکتے تو اس کو پکڑ کے بند کر دیتے. وہ بےچارا جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، نوکری سے آ رہا تھا یا گھر سے نکلا تھا باہر، آج تیرا انتظار تھا، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. گھر والوں کو، خاندان والوں کو کچھ نہیں پتا چلتا، وہ بےچارے سمجھتے ہوئے اغوا کر گیا، کسی نے مار کے پھینک دیا، یا خود گھر سے وہ لڑکے بھاگ گیا، یہ ہو گیا، طرح طرح کی قیاس آ رہی ہیں. بابا جی کبھی سیون شریف دوڑاتے ہیں تو کبھی مطلب یعنی ٹھٹے شریف دوڑاتے ہیں، تو کبھی شجاول دوڑاتے ہیں، تو کبھی شاہ عقیق دوڑاتے ہیں، دوڑاتے رہتے ہیں. داتا دربار میں جاؤ، ادھر وہ بیٹھا ہوا بھیس بدلی کر کے ملنگ بن گیا، اس کو ملنگوں میں ڈھونڈو. اب ملنگوں پہ ملتا ہے نا وہ اسپتال کی پلنگوں پہ ملتا ہے، وہ بےچارا پڑا ہوتا سریوں کے بیچے. تو ایسے مظلوم لوگوں کی آہیں ابھی نہیں تو مرنے کے بعد، ہائے اللہ توبہ نصیب کرے. تو وہ ظالموں کی مذمت میں خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن پاک کر رہا ہے ان کی مذمت.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. صدر الفاضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مشرکین جنہوں نے سید الطاہرین افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مذمت کی، کس کروٹ پلٹا کھائیں گے کے تحت لکھا ہے. موت کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کی طرف، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے. یعنی موت کے بعد یہ ظالم کس کروٹ پلٹا کھائیں، یعنی ان کو پتا چل جائے گا، اس کی سزا پائیں گے. ظلم کا انجام پڑھ لیجئے، وہ بڑا سخت عذاب ہے ظالموں کے لیے. چاہے مسلمان بھی ظلم کرے گا نا تو وہ قیامت کے دن پھنسے گا کہ اس کے پاس اگر نیکیاں ہیں تو وہ مظلوم کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا. تو ظاہر نیکیاں ہوتی ہی مسلمانوں کے پاس ہیں, کافر کی جو نیکیاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے, آخرت میں ان کی نیکی اس کو فائدہ نہیں کرے گی. تو یہ کہ ان کو جو مسلمان ہیں تو ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی, اب نیکیوں سے بھی کام نہیں چلے گا اور ظلم باقی ہیں تو ان مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے متھے تھوپ دیے جائیں گے, چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں, کیسے بھی یعنی کہ خیراتیں کی ہوں, حج کیے ہوں, یہ ساری نیکیاں چلی جائیں گی جن پر ظلم کیا ان کے اس میں, اور ان کے گناہ ان پر مسلط کیے جائیں گے. یہ صورتیں ہیں اس طرح کی, اور پھر یہ سب کے گناہ اٹھا کر ان کے جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال, بڑی قیمتی بڑی اہم اور نیک بنانے والی کتاب, خدا کا خوف دلانے والی کتاب ہے. یہ تو ہر گھر میں ہونی ہونی اور ہونی ہی چاہیے. اس کے صفحہ 580 پر ہے, یہ جلد اول ہے جو میرے ہاتھ میں تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ ہم میں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی مال. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز زکات اور روزے لے کر حاضر ہوگا اور اس نے اس کو گالی دی ہوگی اور اس کا مال چھینا ہوگا, تو یہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لے گا, اسی طرح وہ بھی اس کی نیکیاں لے لے گا. اگر پورا حق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو یہ شخص ان لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لے گا, پھر اسے اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. تو یہ گالی اور مال چھیننے کی مثال ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جو گالی دے اسی کے وہی ظالم ہے یا مال چھینے صرف وہی ظالم ہے, بلکہ قتل کرنے والا بھی کوئی چھوٹا ظالم نہیں ہے. تو یہ ظلم کا, بہرحال جنہوں نے ظلم کیا ان کا انجام بہت برا ہے. اچھا, یہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا, یہ سن سن کر ہم تو سنتے نکال دیتے ہیں, آپ غور کریں کہ اوندے منہ گرنا اور سیدھے گرنا کتنا فرق ہے. یوں سمجھے چبوترے سے جو سمجھیے کہ وہ 3-4 فٹ اونچا اور کسی نے اس کو پھینکا تو وہ کوئی چوٹ خاص آئے گی نہیں, جبکہ یوں پکڑ کے چھوڑ دیا, اور کسی کو ٹانگوں سے پکڑا اور سر کے بل چھوڑ دیا, یہ 4-5 فٹ اونچے سے یوں چھوڑا, تو پھر کیا ہوگا؟ کھوپڑی پھٹے گی نہیں پھٹے گی؟ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے اس کا. تو اچھا, تو یہ اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا. تو یہ جہنم میں جو چلے گے نا, آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا, یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ہاں, ایک تو ہے نا وہ ویسے کھینچتے آدمی کو, اور ایک ہے کہ منہ زمین پر ہو اور منہ یہ رگڑ کھا رہا ہو اور یوں گھسیٹا جا رہا ہو, ناک آنکھ یہ دانت سب, یہ چہرہ جو ہے یہ چور چور ہو جائے گا, ہے نا, کہ جا رہے کسی کو اگر ہم اس طرح گھسیٹیں گے وہاں کیا کیفیت ہوگی خدا بہتر جانے چہرے کی, لیکن یہ کہ منہ کے بل گھسیٹ کر کفار کو جہنم میں جھونکا جائے گا. الامان والحفیظ, ہم ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں. میرے پاس اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں, یہ دعوت اسلامی کی درسی کتاب ہے, اس میں یعنی کہ مساجد میں درس دیا جاتا ہے, اس سے فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے, اس کے صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے. دعوت اسلامی کے شاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ نمبر 21 پر ہے. حضرت سیدنا یزید بن شاجارہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں, جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں. اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو, وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک ادھیڑ لیں گے. وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرح بھاگیں گے, پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی, وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا. علمان علمان. تو اے ظلم و استبداد کا بازار گرم کرنے والوں، بے گناہوں کو جیلوں کے اندر ٹھونسنے والوں، بے گناہوں پر مقدمہ دائر کرنے والوں، بے گناہوں کو پکڑ کر لاک کپ کے اندر بند کرنے یا بند کروانے والوں، یا رشوتیں لے کر اے انتظامیہ والوں جو مظلوموں کی پٹائیاں کرتے ہو، مارتے ہو، غلط کیس بناتے ہو، ابھی سب کچھ کر سکتے ہو، ابھی تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا پاور ہے. لیکن یاد رکھو، نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی. کبھی تمہاری آخری ہچکی ہوگی، تمہاری سانس اکھڑ رہی ہوگی، بالآخر روح قبض ہو جائے گی. نہ تمہیں گورنمنٹ بچا سکے گی، نہ کوئی وزیر شریر جو تمہاری سرپرستی کر رہا ہوگا تو وہ بچا سکے گا، نہ تمہارا اسلحہ تمہیں بچا سکے گا، نہ تمہارا ڈیل ڈول کا جسم، نہ تمہاری سواغس کی زبان جو گالی پہلے دیتی تھی بعد میں کرتی تھی، وہ تمہارے کام آئے گی. تمہاری روح کھینچ کے نکال لی جائے گی اور قبر میں تمہیں دھبیڑ دیا جائے گا.
بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم و ستموں سے محفوظ رکھے. جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو توبہ نصیب کرے. صرف توبہ اکیلے میں بیٹھ کر کر لینا ظالم کے لیے کافی نہیں ہے. جن پر ظلم کیا ہے ان سے بھی معافی مانگے، ان کو راضی کرے. مال چھینا ہے تو ان کو ادا کرے، ورنہ اسے معاف کروائے یا مہلت لے لے، کسی طرح بھی وہ ترکیب ایسی بنائے کہ وہ راضی ہو جائے مظلوم جن پر ظلم کیا ہے. ورنہ پھر آج تو کسی کو جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا، دھمکی دے دی، دھکا مار دیا، چٹھی بھیج کر رقم طلب کر لی، بیچارے کی نیند اڑا دی، خاندان بھر کو ٹینشن میں ڈال دیا، کسی کو اغوا کر لیا تاوان کے لیے. لیکن موت کو دور مت سمجھیے. اب آئی کیا بھائی، جو صبح زندہ ہوتا ہے وہ شام کو مردہ ہوتا ہے، جو شام کو زندہ ہوتا ہے رات کو بستر پہ مردہ ملتا ہے. اور اس طرح کے ظالموں کی میری تو عمر نکل گئی، میں دیکھے ظالم، دیکھے جن کے نام سے لوگ لرستے تھے، ان لوگوں کے انجام دیکھے میں نے. جوانی میں مرتے ہیں، بے دردی سے مرتے ہیں، آخر بعض اوقات مظلوم جو ہیں ان کو گھونپ دیتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں. بعض اوقات مظلوموں کی مطلب گھوم جاتی ہے، وہ جان پہ کھیل جاتے ہیں، ویسے یار یہ مار دے گا کہیں تو اسی کو اپنے نہ بیچ دیں پہلے سے. تو میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، باپ دادا گیر دیکھے ہیں میں نے، شہدے دیکھے ہیں، لچے دیکھے، جن کا کوئی، جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، جن سے کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا، ان کے انجام دیکھے. یہ سب تقریباً میں نے دیکھا ہے جوانی میں مرتے ہیں، اور کتے کی موت مرتے ہیں، عبرتناک موت مرتے ہیں، کوئی ٹھکنے والا نہیں ہوتا ان پر. تو باز آ جاؤ، دنیا میں بھی ذلت، آخرت کی ذلت، قبر کی ذلت، رسوائی، جہنم کا شدید عذاب، اللہ نہ کرے ہو گیا تو کیا کرو گے. آ جاؤ، مان جاؤ، بھلے ٹھیک ہے لوگ ماریں گے نا، مار کھا لینا. ارے کمزوروں کو سب دباتے ہیں، ہمیں کمزور بن کر دنیا میں جی نہیں سکتے ہم. شریف آدمی کا کوئی کلاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیا علماء بھی داداگیریاں کرتے ہیں، مارتے ہیں کسی کو؟ کہ ہم مسجدوں کے امام کیا وہ گریبان پکڑ کے گھونسلے چڑھاتے، دعوت اسلامی کے مبلغ ان کے گریبان پکڑ کے ٹکر مار کے نکسیر پھوڑ دیتے ہیں، فائرنگیں کرتے ہیں. یہ لاکھوں کروڑوں مسلمان کے شریف نہیں ہیں جو جی رہے ہیں اس دنیا میں، ایسی کوئی بات تھوڑی ہے. الحمدللہ جی رہے ہیں، شریف شریفوں کی دنیا ہے، جی رہے ہیں. بلکہ بدماشوں کی اگر یوں گنتی اگر کوئی سروے کیا جائے تو بدماشوں کی تعداد بہت کم نکلے گی. یوں عرفی شرفا جو ہیں کہ جو مطلب یعنی فائرنگ نہیں کرتے یا مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ نہیں مچاتے، ان کی تعداد الحمدللہ دنیا میں آپ کو مسلمانوں میں غالب اکثریت انہی کی ملے گی الحمدللہ. تو اس لیے آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں. میرا مشورہ دعوت اسلامی میں آ جاؤ، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ ظلم سے بھی توبہ ہو جائے گی، مظلوم بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، کوئی ایسی صورتیں بن جائیں گی انشاءاللہ. آج جلدی جلدی آ جاؤ میری دعوت اسلامی میں، آ جاؤ میری دعوت اسلامی تمہیں آقا کے قدموں تک پہنچا دے گی انشاءاللہ.
ظلم کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
ظلم کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
ظلم کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
محبتوں کے چور
چغلخور چغلخور
کفل مدین
لگا رہے گا
انشاءاللہ،
عز و جل
سر پہ امامہ
سجا رہے گا
انشاءاللہ،
عز و جل
سر پر زلفیں
سجی رہیں گی
انشاءاللہ،
عز و جل
رخ پہ داری
سجی رہے گی
انشاءاللہ،
عز و جل
سر پر زلفیں
سجی رہیں گی
انشاءاللہ،
عز و جل
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
جاری رہے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. جس محبت بھرے درد بھرے انداز سے اس وقت آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، جس طرح اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں، تو لیکن بابا بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اتنا کچھ کر چکے ہوتے ہیں، اتنا آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹنے کی بظاہر کو صورت اسے بظاہر کو صورت نظر نہیں آتی، اندھیرا اندھیرا نظر آتا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
تو مزید ظلم کرے اس کی اجازت تو ظاہر نہ میں دے سکتا ہوں، میرے دینے سے مل نہیں سکتی. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر گھومتے ہی تھے نا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں، لیکن غلاموں کی فہرست میں آئی گئی، اور آئے بھی کیسے کہ وہ صحابہ اکرام میں دوسرے نمبر پر آ گئے، بلکہ وہ نبیوں کے بعد انبیاء اور مرسلین کے بعد انسانوں میں دوسرے نمبر پر آ گئے فضیلت کے اعتبار سے، اتنی بڑی شان کے مالک ہو گئے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے پولیس لگی رہتی ہے کہ ابھی ذرا بھی ان کا بھتہ بند کیا، سب پولیس والے سے نہیں ہوتے لیکن ایسے بھی ہوتے. تو اگر ایسوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے تو وہ اس کا تھانے میں اس کا بھتا جائے گا. ترکیبیں ہوتی ہیں لوگوں کی، سرپرستیاں ہوتی ہیں بدماشوں کی، ورنہ یہ کیا ڈکیتیاں ہو یار علاقوں میں، ڈکیتیاں مجالے کو ڈکیتی ہو جائے علاقے میں، سب پتہ ہوتا ہے بالکل، یعنی کہ حصے بندے ہوئے ہوتے ہیں. افسوس صد افسوس، صد کروڑ افسوس. تو یہ مطلب یہ سب اس کو مطلب ظاہر ہے کہ وہ اب اس کی جان کو آ جائیں گے، یہ خطرات ہیں، لیکن بعض اوقات اسباب ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جن دنوں میں ہند کے مدنی قافلے میں تھا تو ایک نوجوان کو اسلام بھائی لے آئے. اس نے عمر اس طرح تعارف کروایا گئی ہے، اس نے کفن چوروں کے انکشافات اس کو رسالہ تحفے میں ملا ہندی میں. اب یہ تھا ان پڑھ اور تھا وہی لٹیرا تھا، یہ وہ گجراتی میں اس کو چیل جھڑپ بولتے ہیں ہمارے یہاں، گجراتی میں چیل جھڑپ بولتے ہیں. یعنی اس کی کوئی ٹیم وغیرہ تھی اور ترکیب تھی ان لوگوں کی کہ یہ بازار میں عورتوں کے پرس وہ بڑی صفائی سے وہ چھین کے وہ اڑ جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے. اس طرح کا اس کا وہ کوئی ترکیب تھی. لڑکا زیادہ بڑا نہیں تھا، وہ میرا خیال ہے کوئی 21 سال کا ہوگا، ایسے ہی ہوا میرا خیال ہے. تو اس کو یہ رسالہ دیا، یہ تو تھا بھی ان پڑھ تھا، تو اس نے اپنی ماں کو بولا کہ ماں یہ کیا مطلب یہ میرے کو دیا ہے کسی نے، پڑھ کے تو سنا. اب ماں ہندی جانتی تھی پڑھنا، اردو تو کم ہے نا وہاں، تو اس نے پڑھ کے سنایا. پڑھ کر سنایا تو یہ تو چوٹ کھا گیا، ہیں یوں بھی ہوتا ہے قبر میں، ایسے ایسے عذاب ہوتے ہیں گناہ کرنے والوں کے. تو اس نے دکان پکڑے، اس طرح بھائیوں نے مزید انفرادی کوشش کی. یہ کفن چوروں کے ان کی شہبادی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہی، تو اس پر کوشش مزید انفرادی کی، تو اس کو قافلے میں سفر بھی کروا دیا. یہ تو کافی لیول پہ آ گیا اس کا معاملہ. اب وہ اس کے کیس تو بنے ہوئے تھے، یہ بس انہی دنوں جن دنوں میں وہاں تھا یہ اجتماع میں آیا، ہفتہ وار اجتماع میں. وہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کا پتہ نہیں بتا بند ہو گیا تھا کیا تھا، اس کو لے گئے، پکڑ لیا وہ اجتماع میں، دیکھ لیا تو پکڑ لیا. اب لے گئے تو ایک بےچارے محبت والے تھے اسنائی بھائی، اس کو چھڑا دیا تھا اس نے. تو یوں ایک مطلب سبب کبھی ہو بھی جاتا ہے اس طرح، وہ اسباب بن جاتے ہیں، اور خدا نہ خطا نہیں بھی بنتے اسباب. اور پکڑ لے کر پولیس کیا کرے گی، جان دے گی نا، ایمان تو نہیں لگی. اب یہ کہ قبر کی تکلیفوں کو یا تو اوکے کرے، قیامت کی تکلیفوں پر اوکے کرے، جہنم کے عذاب پر ہاتھ رکھے یا دنیا کی اس تکلیف پر ہاتھ رکھے. معاذ اللہ جہنم کے عذاب پر تو ہاتھ رکھ ہی نہیں سکتا نا، وہ تو سوال ہی نہیں، تو برداشت ہونا ہی نہیں اس نے. تو دنیا کی تکلیف بھی واقعی بہت تکلیف ہوتی، ناقابل برداشت تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو اب یہ دو تکلیفیں سامنے ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف ہے اللہ کی ناراضی، اور ناراضی یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. تو اللہ کی رضا کس میں؟ یقیناً توبہ میں. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین، قرآن پاک میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہاتھ رکھے، یا اپنی ان مجبوریوں کو کرو نہ روئے، ہیں تو مجبوریاں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ خود کردارہ علاج ہے، نیست اپنے ہاتھوں کا کیا اس کا علاج مشکل ہے، جو یہ کیا اس کا یا دنیا میں چکا یا آخرت کے لیے تیاری کرے چکانے کی، آخرت میں چکا نہیں سکے گا. تو اس لیے دنیا میں مطلب اس طرح کی ترکیب کرے، کوئی سورسیں ڈھونڈے اور توبہ تو کر ہی لے، اور اپنے ظلم سے باز بھی آ جائے جو بھی کام دے، اور اب کوئی سورسیں لڑائے، شاید اسی ترکیبیں بن جاتی ہیں، اسباب ہو جاتے ہیں بعض وقت.
نیت سچی ہو تو وہ
منزل آسان.
اور آپ جس محبت کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہو نا، اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا آپ کی طرف، ملا لیا، اور جس طرح آپ اسے کھینچ رہے ہو ان کو، یہ ہمت کر کے ہاتھ دے دینا، اللہ نے چاہ تو یہ بابا نکل آئیں گے
انشاءاللہ. کئی ایسے ہمارے پاس ہیں، ایسا نہیں ہے، ایک سے چھٹے میں بدماش، ڈاکو، چور، لفنگے، لچے، طرح طرح کے مار دھاڑ والے، مگر اب وہ مبلغ بن گئے، امام باندھ لیے، داڑیاں سجا لی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا پچھلا دور یہ تھا، ماضی اس کا ایسا. یہ آئے دن اب مدنی چینل پر نہیں سنتے یار، میں دعوت اسلام میں کیسے آیا، اس میں ایک سے ایک چھٹے ہوئے آتے ہیں، اپنے وہ ایسے انداز بتاتے ہیں پچھلے، اپنے کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں یار، یہ ایسا مطلب پرانی ہے نہیں کہ اس کی زندگی ایسی تھی، اور یہ ایسا زلفے بھی ہے تو داڑھی بھی ہے، نیچی نگاہ رہ کر وہ تاثرات اپنے مووی وہ تاثرات ریکارڈ کروا رہا ہے، یہ ایسا تھا یار پہلے، اپنے کو تعجب ہوتا ہے. اسے مار دھاڑی ہے اپنے پاس ہے کہ پورا محلہ ان کا خاندان ان سے تنگ ہوتا تھا، تھانہ ان سے بیزار ہوتا تھا. ایسے لوگ الحمدللہ دعوت اسلام آ کر سدھرتے ہیں. تو یہ کہ آپ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور آپ آ جاؤ دعوت اسلام، آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. جن کے حقوق آپ نے تلف کیے ہیں، ان کو ڈھونڈ کر ٹیلی فون کر کے کسی طرح ان سے معافی تلافی کی صورتیں نکالو. اس کی صورتیں ہیں، معافیوں کی صورتیں ہیں، نہیں ہیں ایسا نہیں. آپ کسی مبلغ سے ذمہ دار صاحب سے مشورہ کر لو کہ یار میں توبہ تو کر لیے، اب میں یہ حقوق العباد کی کیسے ترکیب بناؤں، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو رستہ دکھائیں گے، اور اللہ کرے گا تو آپ بچو گے. ایسے پولیس افسران بھی آپ کو مل جائیں گے اللہ کرے گا تو، مدنی ماحول سے محبت کرنے والے ایک سے ایک اپر لیول کے افسران الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ لوگ آپ کو یہ راستہ دکھائیں گے، ان سے اگر آپ کی کوئی سورس ہو گئی، ترکیب ہوگی، وہ آپ کے کیس بھی ختم کروا دیں گے اگر آپ سچے ہوں گے. دیکھو سانچ کو آنچ نہیں ہے، ورنہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. آپ آ جاؤ, آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, انشاءاللہ وہ سب کچھ بہتر کر دے گا. اگر دنیا میں تکلیف آتی بھی ہے بالفرض, تو یوں سمجھو کہ چلو آخرت کی تکلیف سے اگر جان چھوٹتی ہو اور یہ تکلیف تو یہ سستا سودا ہے. یہ دنیا کی سزا بڑی سزا نہیں, اس کا بہت جلدی اینڈ ہے. آخرت کی سزا بہت خطرناک ہے, بہت ہی خطرناک ہے. اب مثال کے طور پر اگر دنیا کی سزا کسی کو گناہ کی یہ ملے, آپ نے کبھی جھوٹ بول دیا تھا جس میں حق العبد تلف نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے, اب جھوٹ بول دیا, اس کی سزا یہ ملی کہ آپ کو شدت سے پیٹ میں درد ہوا اور آپ یہ تڑپ رہے ہیں, اور اس کے بدلے آپ کی وہ جھوٹ کی آخرت کی سزا معاف کر دی گئی. خدا کی قسم بہت سستا سوتا ہے, بھلے آپ کو بہت تکلیف ہے, لیکن جو عذاب جو ہے نا, اس میں یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں گا کہ جو عذاب ہے نا, یوں سمجھ لو کہ اس میں پیٹ کا درد بھی شامل ہے, اس میں زخم کی جلنیں بھی شامل ہیں, اس میں خارشیں بھی شامل ہیں, اس میں سانپ کے ڈسنے, بچھو کے ڈنک مارنے بھی شامل ہیں, اس میں آگ کے جلانے بھی شامل ہیں, اس پہ ہتھوڑے مارنے, زنجیریں مارنے, گھسیٹنے, پھینکنے, پٹخنے, یہ ہزار تکلیفیں جس کو میں مثال دے کر یہ ساری خالی سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت تو اس کی بیان ہم کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا تکلیف. کینسر بھی اس میں, ٹی بی کی تکلیف بھی اس میں, کالی کھانسی بھی اس میں ہے, تو وہ بلغم والی کھانسی بھی ہے, تو خشک کھانسی بھی اس میں ہے, تو نزلہ بھی اس میں ہے, تو درد سر بھی اس میں ہے, تو جوڑوں کے درد بھی اس میں ہے, تو وہ خوفناک بخار بھی اس میں ہے سمجھ لو, تو کمر کا درد بھی, سب سے خطرناک درد بھی اس میں شامل ہے. کوئی ایسی دنیا کی تکلیف نہیں ہے کہ جو اس عذاب میں شامل نہیں ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں, ورنہ خدا کی قسم دنیا کی ساری تکلیفوں جس میں کینسر اور دنیا جہان کے مرض, آپریشن کی تکلیفیں اور یہ سب, مطلب یعنی کسی کو وہ کوٹ کوٹ کے اس کا قیمہ کر دے نا, وہ ساری تکلیفیں بھی ایک پنڑے میں رکھ دیں اور جہنم کے عذاب کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں, خدا کی قسم وہ ایک لمحے کا کروڑواں حصے کی جو تکلیف ہے نا, ان ساری تکلیفوں پر حاوی ہو جائے گی. یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے, اتنی تکلیفیں. تو اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے صرف پیٹ کا درد ہو گیا, بہت سستا سودا یار, خالی بخار آ گیا, خدا کی قسم صاحب مفت ہے یار, مفت. اگر اس کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے تو کیا بات ہے, بہت سستے سودے یار. یہ دنیا کی تکلیفیں نہیں ہیں اتنی خطرناک جتنی آخرت کی تکلیف ہے. ہم عافیت کے طلبگار ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ دنیا میں تکلیف ہو نہ آخرت میں تکلیف ہو. میں تکلیفوں کا رب سے سوال نہیں کر رہا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں خود کمزور, مجھے پتا ہے کہ ایک نظرہ بھی ہوتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, تو میں آپ کو کیوں کہوں کہ پیٹ میں درد ہے, کوئی بدوا تھوڑی دے رہا ہوں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو دل کو منا لے. ایک بار وہ ایک مریض جو تھا, وہ کڑوی دوا کا اس نے بہت بڑا سمجھو کٹورا بھرا, کڑوی بھی ایسی کہ وہ کڑواہٹ بھی اس سے شرما جائے, وہ کڑوی دوا, اور اس کا رنگ ایسا خوبصورت سبز سبز, وہ ٹھنڈی بوتل جیسے وہ ڈالی ہوئی ہے. اپنے ایک استائی بھائی کو اس نے بتائی, دوست کو, کہ یہ پیو گے تو جاڑے گا. نہیں میرے کو حاجت نہیں ہے, اس نے اس طرح کا کچھ جواب دیا. تو اس نے کہا کہ یہ بظاہر تو شربت بہترین شربت لگ رہا ہے, لیکن یہ شربت ہے نہیں, یہ انتہائی کڑوی دوا ہے اور اس کو پینے سے مائے حمیم یاد آ جائے. یعنی جہنم کی جو جہنم کا مشروب ہے وہ اتنا خطرناک ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا, یعنی جہنم کا سمجھو کہ شربت یا پانی, اس میں بھلائی ہے بھی نہیں نا, تو وہ تو بہت خطرناک عذاب ہے. وہ تو وہ جہنم میں جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی مائے حمیم بازوں کے نزدیک, وہ جہنمیوں کا نکلا ہوا خون اور پیپ, تو یہ بہرحال یہ کہ اس طرح کا پانی ہے سمجھو کھولتا ہوا وہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. تو جب وہ منہ کے قریب کریں گے, اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، دنیا میں ایسا گرم تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ اتنا گرم ہوگا کہ جیسے منہ کے قریب آگا نا تو یہ منہ کی ساری کھال جو ہے نا یہ سب جھڑ کے اس پیالے میں پانی کے اندر گر جائے گی. مگر اب یہ اس کو پینا پڑے گا، یہ عذاب ہے اس کا، اس کو یہ پیے گا، اس کو مجبور، یہ مجبور ہوگا، یہ پیے گا. یہ پیے گا تو جیسے یہ پیٹ میں جائے گا نا تو اس کی آنتیں کاٹ کاٹ کے وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پچھلے رستے سے باہر خارج ہو جائیں گی اور موت بھی نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے، یہاں تو تصور نہیں ہے جینے کا کہ اس طرح آنتیں کٹ کے پیچھے کے رستے نکل تو آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا، وہاں موت نہیں آئے گی جہنم میں. تو یہ میں نے کہا، یہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو دوا ہے تو یہ اتنی مطلب یعنی یہ خوبصورت جو ہے یہ اتنا کڑوا ہے اور مائے حمیم کی یاد دلا دے. تو وہ خوف خدا والا تھا اس کا دوست، اس نے کہا اچھا یار پھر تو میرے کو پلاؤ یار. یہ آخر اس نے بھی تھوڑا سا پیا اس میں سے، حالانکہ اس کو اس کی حاجت نہیں تھی. وہ بولا نہیں یار یہ مائے حمیم کی یاد ہے، خوف خدا کا اس میں تصور باندھ سکتا ہے تو چلو یار میں بھی کچھ باندھ لیتا ہوں. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کرنا بھی ممکن ہے کہ یعنی کہ یہ دنیا کے ہاں تو اب یہ دوا جیسے اور جو بھی مرض ہو اس کا، تو یہ مرض اور یہ دوا خدا کی قسم بہت آسان ہے. مائے حمیم کتنا خطرناک ہے. اب کڑوا ہوا تو تھوڑا موڈ خراب ہوگا، تھوڑا یوں کرے گا بندہ اور کیا کرے گا. پینے کے بعد میٹھی چیز منہ میں ڈال دے گا تو اس کا کڑواہٹ زائل ہو جائے گی اور کیا ہوگا. دو چار گھنٹے منہ کڑوا رہے گا بہت بہت تو یہ ہوگا اور کیا ہوگا. وہ منہ کی کھال تو اس میں نہیں گر رہی، آتے تو کٹ کے پیچھے سے نہیں بہ رہی، اندر کے کل جتنا بھی آلات جو اندر کا جو ہے نا حساب کتاب پھیپھڑے اور کلیجیاں اور یہ تو نہیں کٹ رہی نا. تو یہ مطلب سب سمجھنے کی بات ہے. ہر چیز میں مطلب اپنے کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا تصور نکال لیا جائے. اس طرح کڑوی دوائیں اور اس طرح کے آپریشن کی نوبت آئی تو، انجیکشنوں کی نوبت آئی تو، کوئی تکلیفیں بیماریاں آئیں تو اس طرح اس میں صبر آسان ہو جائے گا. آخرت کی تکلیفوں کو یاد کرے گا نا بندہ، ثواب بھی ملے گا اور صبر بھی آسان ہوگا. اللہ نصیب کرے. یہ بھوک بہت لگی تو قیامت کی بھوک یاد کرے گا، وہاں تو بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، کوئی کھانا نہیں دے گا. اور یہاں تو ابھی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر کے بعد مل جائے گا، مل تو جائے تھے. بھوک سے مرتا تو نہیں عام طور پہ یہاں، ایسا تو شاید مشکل ہی ہو، بھلے فاقہ ہو جاتا لیکن کوئی نہ کوئی کھلا ہی دیتا آدمی، کسی سے مانگ لیتا ہے دے دیتا ہے، کوئی رحم کھا کے ترکیب بن جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جو بھلے عادت میں نہیں ہے اس کی غذا، لیکن پھینکی پھینکائی کچھ مل جاتی چیزیں، آدمی اپنی بھوک مٹا سکتا ہے. یہاں وہاں قیامت میں کیسے بھوک مٹے گی؟ وہ دو چار منٹ دو چار گھنٹوں کی بھوک نہیں ہوگی. وہ ہاں تصور نہیں ہے. جن پر کرم ہو جائے، جن پر کرم ہوگا اس کی بھی عجیب شانیں ہوں گی. نبازوں کے نزدیک قیامت کا جو میدان ہے نا وہ روٹی ہوگا، میدان قیامت جو روٹی کا بنا ہوا ہوگا. اور جن پر کرم ہوگا اللہ تعالی کا، وہ اسی کو توڑ توڑ کے روٹی سے بھوک مٹا لیں گے قیامت میں. یہ بھی ہوگا کھا کے، جس پر کرم ہو جائے، اللہ کرم پر بھی کرم ہو جائے. اے کاش مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے. کاش کاش کاش. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب؟ عذاب سہنے کس میں ہے حوصلہ یا رب ہماری ہماری بگڑی ہوئی عادت نکل جائے ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب رہے بدائی کی راہوں میں گامزن ہر در
آمین اللہم
رہے بلا کرے نہ رک میرے پا گناہ کا یا رب کرے نہ رک میرے پا گناہ کا یا رب گناہ عدد جل اور جرم لا تعداد کرب سہا نہ سکوں کا کوئی صدا یا رب میں کر کر کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کرتے شرف کا نار سے تار کو بچا یا رب عذاب نار سے بدکار کو بچا
یا رب آمین اللہم آمین
بابا
جی
ابھی آپ نے وہ ظلم وغیرہ کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرمایا وہ ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں اب میں اسے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو لیکن وہ شخص ہے کہ مجھے معاف کرتا ہی نہیں تو ایسی صورت حال میں کیا کرنا چاہیے
کہ معافی مانگنے کے لیے ایک مطلب عمومی ایک حدیث موجود ہے حدیث پاک ہے جس کو سب سے پہلے میں نے انوار البشارہ میں پڑھا تھا اعلی حضرت کے رسالے میں اس کے بعد فتح و رضویہ شریف میں بھی پڑھا ہے. اس کے علاوہ یہ احوال آخرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس میں بھی پڑھا ہے. وہ مضمون یہ ہے کہ جب تیرا بھائی تیرے پاس معافی لائے نہ تو اسے معافی مانگے تو اسے معاف کر دے, ورنہ حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا. انہیں کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دو, ورنہ حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا قیامت کے روز. تو یہ ہے خطرناک معاملہ, تشویشناک ہے, وعید ہے. تو اس لیے معاف کر دینا چاہیے.
اب اگر اس کا دوسرا رخ وہ دیکھیں تو بعض اوقات سامنے والے کو اس قدر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, اتنا وہ ستایا ہوا ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ کسی صورت اپنے گئے گویا جو سمجھے اس کا نفس یا اس کا دل اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کو معاف کر دوں. اب اس میں کیا مطلب کہ وہ ہمت کر جائے نا,
معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینے کی بہت فضیلت ہے. وہ غیبت کی تباہ کاریاں میرے ہاتھ میں اس وقت کہ صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے, دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع 32 صفحات پر مشتمل رسالے غصے کا علاج, صفحہ 32 پر ہے. قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے. پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے, وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. کتنی بڑی کرم کی بات ہے. تو معاف کر دو میرے جس نے جتنے حقوق پامال کیے, میرے پیسے کھا گئے, مجھے مارا پیٹا, جان لینے کی کوششیں کی, مجھے دھمکیاں دی, میں سب کو معاف کرتا ہوں. مرزا عام معافی کا اعلان ہے, میں نے سب کو معاف کیا. آپ بھی معاف کر دو, ہمت رکھے اور سب کو معاف کر دیں اور مجھے بھی معاف کر دیں. میری طرف سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو گئی ہو, میرے ناظر ناظرین کا کوئی حق تلف کر دیا ہو تو مجھے وہ بھی معاف فرما دیں. سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیے, کہہ دیجیے معاف کیا. جزاکم اللہ. میں نے تو اپنے قاتل کو بھی اپنا حق معاف کیا ہوا ہے. اگر کوئی بالفرض میرے مقدر میں شہادت ہے تو مجھے جو شہادت کا جام پلا دے گا تو میں نے اپنا حق, کیونکہ اس میں حقوق تین ہیں, حق اللہ وہ میں معاف نہیں کر سکتا, اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے منع کیا اس کی نافرمانی قتل میں, ورثہ کا حق وارثوں کا وہ بھی میں معاف نہیں کر سکتا, ظاہر ان کو درخواست ہے کہ وہ معاف کر دیں, اپنا حق وہ میں معاف, میں نے ایڈوانس میں معاف کر دیا ہے. اللہ تعالی مجھ گناہگار کو بھی معاف فرما دے. تو یہ رسالہ ایک چھوٹا سا عفو درگزر کے فضائل یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. عفو درگزر کے فضائل بہت ہی معلوماتی اور بہترین رسالہ ہے. جو معاف نہیں کرتا اس کا ذہن نہیں بنتا, اس کو پڑھ لے گا انشاءاللہ عزوجل اس کا ذہن بن جائے گا, معاف کر دے گا. اور آپ کو بھی کوئی تکلیف ہوگی تو آپ کا بھی معاف کرنے کا ذہن بن جائے گا کہ اتنی فضیلت پر ہاتھ رکھیں گے یار اپنا خالی کڑتے رہے, بدلہ تو لے نہیں سکتے اپنے, اسے کیا بگاڑ لیں گے اگلے کو معاف نہیں کریں گے. تو اب کسی نے وہ تیز نظر سے گھورا اپنے کو تکلیف پہنچی, اب اپنے کیا اس کو ٹھوسا ماریں گے؟ اب ہم نے اس کی یعنی کہ غلطی سے زیادہ بدلہ لے لیا تو پھر ہم ظالم ہو جائیں گے. تو ہم یار معافی کر دیں نا تو وہ بے حساب جنت میں داخلے کی بشارت جو ہے نا. تو بڑے فضائل ہیں معاف کرنے کے. تو ان فضائل پر نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرے. جب معاف کر دیا تو پھر تذکرہ نہیں ہو کہ نہیں تو نے یوں کیا تھا, نہیں یہ نہیں, پھر بھول جاؤ اس کو, اپنی ڈکشنری سے اس کو قلم زد کر دو, وہ کیا بولتے ہیں چھیک ڈالو, نکال دو خلاص, معاف 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 از معاف. پھر بد دعا بھی نہیں, جو بد دعا دی تو انتقام لے لیا ایک طرح سے, اب تو انتقام مجھ سے لے بھی نہیں سکتے, بد دعا کر دی نا, تو اب بس اب خلاص پہلے معاف ہی کر دو, بس بعض لوگ بہت یعنی کہ جس کو اپنے یوں بولتے کہ بہت زہریلا ہے, بولتے نا بہت زہریلا, اس کے دل میں زہر بہت ہے, تو زہر بنتا ہی نہیں, معاف کرتا بھی نہیں ہے. مطلب کچھ ایک بار ہو گیا, بغض بیٹھ گیا تو نکلتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمارا دل جو ہے وہ رحم اس میں ڈال دے, ہم رحم دل ہو جائے, سنگ دل نہ بنے.
منتقم المزاج شخصیت کہیں گے بابا باس کو.
منتقم المزاج اور چیز ہوتی ہے اور سنگ دل اور چیز ہوتی ہے نا. اب اس کو خیر ہمیں سنگ دل بھی کیا, بعض صورت ایسی ہے کہ وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے. وہ مطلب ٹھیک ہے, اس کے بیٹے کو قتل کر دے, باپ چاہتا کہ معاف نہیں کر, اس کے لیے افضل ہے کہ وہ قاتل وہ معاف کر دے, لیکن وہ چاہتا کہ میں مطلب خون کا بدلہ خون, میں معاف نہیں کرتا, تو اب یہ گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں کرتا. اس لیے ہر صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس سے معافی مانگی گئی وہ گناہگار بھی ہوگا. اب عہدے کوثر پر آنا نہیں ملے گا, یہ وعید ضرور ہے معاف نہ کرنے والا, یہ قاتل کے لیے بھی ہے, مقتول کے وارثوں کے لیے بھی ہے. ایسی کوئی وضاحت یا اس کی شرح نہیں پڑی میں نے, اس لیے میں اس کی کوئی شرح نہیں کرتا. تو اس لیے جو معاف نہیں کرتا اس کو میں گناہگار نہیں ٹھہراتا. میں نے وہ آپ کو حدیث شریف سنا دی اور فضائل بیان کر دیے کہ معاف کر دینا چاہیے. اب اس کو میں سنگ دل بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو معاف نہیں کر رہا یہ سنگ دل ہے. ہو سکتا ہے اس کا دل ایسا دکھ گیا کہ اس کے ذہن بن نہیں رہا معاف کرنے کا. تو ہمیں اس کے دل میں اترنا چاہیے, اس کے بار بار معافی مانگے, اس پر بار بار کچھ احسانات کرے, اس کو تحفے تحائف دے, اس کے سامنے عاجزی کا بازو بچھائے, روئے گڑ گڑائے, پاؤں سے لپٹے, تو کبھی تو معاف کر دے گا یار, رحم آ جائے اس کو. تو ہم خالی یار ویری سوری, کیا سوری, نہیں یار معاف کر دو, نہیں یار میں معاف نہیں کرتا. تو اب آپ بولو گے پتھر دل ہے, سنگ دل ہے, بے رحم ہے. اب تم نے اس کے دل کا قیمہ کر دیا, تو ایسا دل دکھایا چار آدمیوں کے سامنے, ایسا ذلیل کر دیا کہ ٹینشن کے مارے اس کو چار دن تک نیند نہیں آئی, اور آپ کو ویری سوری. تو اس طرح ٹھیک ہے, اس کا ذہن نہیں بنتا, تھوڑا گڑ گڑائے, روئے اس کے سامنے کہ ہاتھ جوڑے, پاؤں پکڑے, مجھے معاف کر دو. یعنی ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا ذہن بن جائے اور معاف کر دے, جیسا قصور ویسی معافی. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جیسے کہ چلتے چلتے کسی کو بازو لگ گیا تو آپ نے ویری سوری, تو اس نے نیور مائنڈ اور چلے گئے مسکرا کر, دونوں نکل گئی. یہ معمولی سی تکلیف تھی, آپ کسی کو اٹھا کر ڈھاڑ کر کے رکھ دیا ویری سوری, تو وہ اٹھا کر گھونسا ہو سکتا ہے رکھ دیا کہ لے سوری. تو ایسے کیسے سنا ہوگی یار, جیسا قصور وہ جیسا جیسی شخصیت جیسا آدمی. اب بڑا آدمی ہے, بڑی شخصیت کا مالک ہے, معمولی سی انسلٹ اس کی نیند اڑا دے گی. جیسے وہ تعزیرات میں بھی تو ہے نا, کہ ایک کی تعزیر تو یہ کہ اس کو کوڑے مارو, کوڑے کی جہاں گنجائش ہے کہ کوڑے مارو. اب دوسرے کی تعزیر قاضی کی سمجھ میں اتنی آئی, وہ قاضی شرعہ ہو جب, اب تو ایسی صورتیں نہیں ہے, قاضی شرعہ ہو اور وہ دیکھے کہ یہ بہت معزز آدمی ہے, اس کو کوڑے کی حاجت نہیں ہے, اس کی اصلاح میں اتنا ہی ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دے. آپ نے یہ حرکت کی, مثال دی نا, اس کو چار آدمی کے سامنے ذلیل کر دیا تو وہ اس کی ناک کٹ گئی. معزز آدمی اب کبھی اس کو بھول نہیں کرے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ.